بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا.
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ لیل کی 1 سے لے کر 11 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. پھر پروگرام خلقت کی رانائیاں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت ہوگا. آئینہ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخت معاف کیجیے گا آئینہ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ وار پروگرام درخشاں ستارے. اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر. سامعین ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ 30 اکتوبر 2022 سے ہماری نئی فریکوینسیاں اس طرح ہوں گی. صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر ہی پیش کی جائیں گی، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی، جبکہ رات کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یا سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید حسین اختر رضوی۔
عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے۔ بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا دوسرا دن، وزیراعظم شہباز شریف نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کابینہ کی کمیٹی قائم کر دی۔ کابل میں ایک مسجد پر دہشت گردانہ حملہ، متعدد زخمی۔ اور سانح حرم شاہ چراغ کے شہدا کی تشییع جنازہ، 10,000 سوگواروں کی شرکت، دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر سے نفرت و بیزاری کا اعلان۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جاری ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں 11 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کا مقصد لانگ مارچ کے دوران امن و امان کی صورتحال کو قابو رکھنا بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر حکومت کے خلاف لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ جمعے کو لاہور سے شروع ہونے والا تحریک انصاف کا لانگ مارچ دارالحکومت اسلام آباد پہنچ کر ختم ہوگا۔ عمران خان کی جانب سے رواں سال یہ دوسرا لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ ان کی جماعت نے 25 مئی کو بھی لانگ مارچ کیا تھا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے پیش نظر حکام نے دارالحکومت اسلام آباد میں سیکورٹی بڑھا دی اور 13,000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے متنازعہ بیان دینے پر پارٹی کے سینئر رکن اور سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈا کی رکنیت ختم کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹ اکاؤنٹ پر عمران خان کی جانب سے فیصل واوڈا کی رکنیت ختم کرنے کا نوٹس شیئر کیا گیا ہے۔ نوٹس میں متنازعہ بیان پر جاری کیے شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے کو رکنیت معطلی کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ معروف صحافی ارشد شریف کے قتل اور لانگ مارچ کے حوالے سے فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد پارٹی کی جانب سے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ فیصل واوڈا نے مختلف ٹی وی چینلوں سے براہ راست نشر ہونے والی پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی کے قتل کی سازش اندرون ملک تیار ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ملک میں اہم شخصیات سمیت بہت سے لوگوں کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ کابل میں ایک بار پھر ایک مسجد کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبد النافع تکور نے بتایا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ شیخ محمد روحانی نام کی مسجد میں ہوا ہے، جو کہ کابل کے 5ویں ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ عبد النافع تکور نے بتایا کہ اس حملے میں 7 لوگ زخمی ہوئے ہیں، تاہم مقامی ذرائع نے 10 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ یاد رہے کہ اگست 2021 میں جب طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو داعش سمیت مختلف دہشت گرد گروہوں اور عناصر کے حملوں کو روکنے کا عہد کیا تھا، تاہم اب تک یہ وعدہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ پچھلے مہینوں کے دوران داعش نے کابل سمیت افغانستان کے مختلف شہروں میں انتہائی خوفناک دہشت گردانہ حملے کر کے سینکڑوں افغان شہریوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا ہے۔ داعش کی طرف سے خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے مقدس مقامات اور اسی طرح تعلیمی مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شیراز کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے جلوس جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور دہشت گردی سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شہدا کے جنازوں کو جلوس کی شکل میں شہر کے مرکزی اسکوائر سے روضہ حضرت شاہ چراغ لایا گیا۔ شہدا کے جلوس جنازہ میں ہزاروں عام لوگوں کے علاوہ صوبے کے گورنر، ولی فقی کے نمائندے اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کے علاوہ بڑی تعداد میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ جلوس جنازہ میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں شہیدوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور وہ دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس جنازہ میں شریک لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے ملک کے حالیہ واقعات کو امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے گٹھجوڑ اور سازش کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے شیراز کے جلوس جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی عوام اسلامی نظام کے وفادار ہیں اور دشمن کا پروپیگنڈا ابلاغیاتی شور شرابے سے زیادہ نہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی نے سانحہ شیراز پر ایران کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے مشترکہ کمیٹی کے جاری کردہ بیان میں شیراز شہر میں واقع شاہ چراغ کے روضے پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس طرح کے گھناؤنے فعل کا ارتکاب اور اس کا حکم دینے والوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی ایران کی سلامتی کو نشانہ بنانے والے ہر اقدام کی مذمت کرتی ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیان میں دہشت گردی مقابلے میں ایران کی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کی امریکی کوششوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے ناجائز سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عالمی ضابطوں کی خلاف ورزی سے بھی گریزہ نہیں ہے۔ ایران کے اندرونی معاملات کے بارے میں سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کی امریکی کوششوں کے بارے میں سامنے آنے والی خبروں کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے دفتر نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں واشنگٹن کے دوہرے معیاروں اور رویوں کو دیکھتے ہوئے ایرانی خواتین کی حمایت سے متعلق امریکی دعوے کھلی دھوکے بازی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی صداقت نہیں پائی جاتی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل اس عالمی ادارے کے پلیٹ فارم کو ناجائز سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور حتیٰ عالمی ادارے کے منشور اور ضابطوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے بھی گریزاں نہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے سلامتی کونسل کے غیر رسمی اجلاس سے متعلق ایک طرفہ اور جانبدارانہ رپورٹ شائع کرنے کے بعد ایران کے نمائندے دفتر کے جواب کے خبر میں بڑے پیمانے پر کاٹ چھانٹ کی اور حالیہ ہنگاموں اور فسادات میں امریکہ کے کردار کے بارے میں ایران کے انٹیلیجنس اداروں کی آبزرویشن والے حصے کو شائع نہیں کیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ البانیہ کے تعاون سے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور رواں ہفتے بدھ کو سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام دراصل ایران میں فسادات اور ہنگاموں کے پس پردہ عوامل کے بارے میں ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے انٹیلیجنس ونگ سمیت انٹیلیجنس کمیونٹی کی رپورٹ پر واشنگٹن کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکہ ایران کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی ٹھوس رپورٹ میں درج معاملات کا جواب دینے سے بھاگ رہا ہے اور خاص سیاسی مقاصد کے حصول کی غرض سے انسانی حقوق کی حمایت کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو انتہا پسند مغربی سیاستدانوں سے متاثر نہ ہونے کی نصیحت کی ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے یوکرینی ہم منصب ڈیمیٹری کولبا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کے دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی خارجہ پالیسی مکمل طور سے واضح اور واحد معیار پر استوار ہے اور تہران یوکرین سمیت دنیا کے کسی بھی خطے میں جنگ کا حامی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو نصیحت کی کہ وہ بعض انتہا پسند مغربی سیاستدانوں کے بیانات سے ہرگز متاثر نہ ہوں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران دونوں ملکوں کے فوجی ماہرین کے درمیان براہ راست بات چیت اور مشترکہ تحقیقات کے لیے آمادہ ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیٹری کولبا نے اس موقع پر جنگ یوکرین کے بارے میں ایران کے موقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ کیف دونوں ملکوں کے فوجی ماہرین کے درمیان براہ راست بات چیت کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ شام کو یہ حق حاصل ہے کہ مقبوضہ جولان کو 1967 کی سرحدوں تک واپس لینے کے لیے عملی اقدام کرے۔ اس بات کا اعلان اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے کیا ہے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ جولان کو واپس لینا شام کا مسلمہ حق ہے جس پر نہ تو مول بھاؤ کیا جائے گا نہ ہی اس موقف سے پیچھے ہٹنے کا امکان ہے۔ بسام سباغ نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں کے سلسلے میں دمشق کا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شام مقبوضہ علاقوں کی مکمل آزادی اور بیت المقدس کی مرکزیت پر مبنی فلسطینی حکومت کی تشکیل تک فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ بسام سباغ نے شام پر صہیونیوں کے مسلسل حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں ہماری فوج کی طاقت کو کم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے شام کے شہری مراکز پر صہیونیوں کے مسلسل فضائی اور میزائی حملوں کو علاقے بلکہ پوری دنیا کے امن و امان کے لیے سنجیدہ خطرے کا باعث قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ صہیونی فوج نے گزشتہ برسوں کے دوران متعدد بار لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام کے مختلف علاقوں بالخصوص دمشق پر میزائلی حملہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ہفتے بدھ کے دن ایران کے صوبے فارس کے صدر مقام شیراز میں حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم مطہر میں دہشت گرد حملہ ہوتا ہے اور 15 سے زیادہ زائرین شہید اور 23 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ اس حملے کے بعد پوری دنیا سے مذمتوں کا سلسلہ اس حوالے سے جاری ہے، جبکہ بعض ممالک نے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لبکشائی نہیں کی، اور اس حملے کے خلاف اور ایرانی عوام میں یکجہتی کے لیے کل یعنی جمعے کے دن بعد از نماز جمعہ عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں اور اس دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئے اور انہوں نے نعرے لگا کر اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ایران میں ہونے والے فسادات یا بلووں، ان کے پیچھے غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ بات اب تقریباً مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے۔ اس پوری صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر راشد عباس تقوی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بتائیں گے آپ ہمارے سامعین کو؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اشارہ کیا ہے کہ شیراز میں ہونے والا یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو جو ماہرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ سب سے پہلے جس نقطے پہ غور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ پھر دوسری بات جو جس پہ تحقیق کی جاتی ہے وہ زمان اور مکان کے عنوان سے۔ اگر آپ ان دونوں کو مد نظر رکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ پہلے ہم زمان و مکان کی بات کرتے ہیں کہ زمان ایسا چنا گیا کہ جب اسلامی جمہوری ایران کے اندر گزشتہ 40-45 دنوں سے ایک شرپسند عناصر نے مختلف نعروں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ اور خود اسلامی جمہوریہ کی قیادت کو جو ہے وہ ہدف تنقید بنائے ہوئے، یا اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ ان شرپسند عناصر نے ایک خاص ایجنڈے کے تحت ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کی ایک کوشش کی ہے، اور بلوں کے ذریعے سے، شور شرابے کے ذریعے سے، وال چاکنگ کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات کے ذریعے سے، بعض سیکیورٹی کے دفاتر پر حملوں کی صورت میں، بعض سرکاری اداروں، سرکاری بلڈنگز کو آگ لگانے کی صورت میں، یا شہر کے اندر اس طرح کی جو شرپسند جس انداز سے یہ کرتے ہیں، جس طرح بلوائی کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی کوشش کی، اور تقریباً ایک مہینہ سوا مہینہ وہ اس میں لگے رہے کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے مطلوبہ اہداف حاصل ہو جائیں۔ لیکن چونکہ تعداد میں بھی اتنے نہیں ہیں، لیڈرشپ بھی نہیں ہے ان کے پاس، دوسرا کوئی واضح ویژن بھی نہیں ہے کہ چاہتے کیا ہیں۔ اگر 20-50 اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر 10 کا گروہ جو ہے اس کا اپنا ہی ٹارگٹ ہے، اس کا اپنا ہی ہدف ہے۔ کوئی شاہ کی واپسی کا امیدوار ہے، کوئی کردستان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بلوچوں کو علیحدہ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی عربوں کی علیحدہ ایک ریاست بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک جو اب بلوائیوں کی کھچڑی تھی، اور اسی طرح کے نظریات بھی ان کے اسی طرح تھے۔ لیکن جو سب کو پیچھے سے ڈیل کر رہا تھا، یعنی جو اس تمام مشینری کو، احتجاجی مشینری کو چلا رہا تھا، اس کا ہدف واضح تھا۔ یہ جو استعمال ہو رہے تھے یا جو اعلی کار تھے، یہ اپنے اپنے عنوان سے لگے ہوئے تھے، لیکن جو پیچھے سے کنٹرول کرنے والی قوت تھی، اس کا ہدف بڑا واضح تھا، اور وہ اسلامی جمہوریہ ایران اور ایران کا اسلامی نظام تھا۔ اور اس میں جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کئی مرتبہ ایسے ہو چکا ہے، بیسیوں اس کے شواہد موجود ہیں کہ ایک ٹرائنگل بن جاتی ہے جب بھی اسلامی جمہوری ایران کی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں۔ اس میں امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی ٹرائنگل بنتی ہے، اور پھر علاقے کے کچھ ممالک سہولت کار کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ منحوس مثلث تو ہے ہی اپنے طور پہ، لیکن جو ابھی ہم بات کر رہے تھے زمان کے عنوان سے،
ٹائمنگ کی
جو ٹائمنگ کی بات ہو رہی تھی، تو اس ٹائمنگ کے عنوان سے ان شرپسندوں کو ایک اضافی جو قوت مل رہی تھی، یہ جو منحوس مثلث تھی اس کے علاوہ، وہ سعودی عرب کے جو، جسے آپ کہتے ہیں نا، پیٹرو ڈالرز بھی واضح طور پہ نظر آ رہے تھے۔ تو اس سعودیہ کا اس میں انوالو ہونا، اور پھر موساد کا، سی آئی اے کا جو کمبینیشن ہے، اور اس کے پیچھے برطانوی جو ایک بوڑھا استعمار ہے، اس کے جو تجربات تھے، تو اس لحاظ سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایران کے اندر ہر حربہ استعمال کیا جائے گا، چاہے وہ قومیت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، اور حتیٰ مذہب کی بنیاد پہ بھی۔ تو یہ جو انہوں نے ٹائمنگ کا جو انتخاب کیا ہے اس میں یہ ہوا کہ ان کے پہلے جو تین چار بڑے حربے تھے وہ ناکام ہو گئے تھے, اب اس انتظار میں تھے کہ کون سا ایک نیا حربہ استعمال کیا جائے کہ شاید وہ کارگر ثابت ہو جائے. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک مذہبی جگہ کا انتخاب کیا. اب میں آتا ہوں مکان کے عنوان سے کہ ٹائمنگ تو یہ تھی کہ اس کو اس سے جوڑنا چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے انہی جو اس وقت شر پسند عناصر کے جو بلوے ہیں یا اس طرح کی جو سیکیورٹی کی صورتحال کو مخدوش کرنے کی جو کوششیں ہیں ان کے ساتھ اس کو ملایا جائے, چونکہ وہ روز بروز کمزور ہو رہے تھے اور وہ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں, اب وہ عوام کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں بن سکی اور وہ کی بڑا بریک تھرو بھی نہیں کر سکے. اور پھر جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر عوام اس ایک مختصر سے گروہ کے مقابلے میں آئے تو وہ ویسے گم ہو گئے, یعنی جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں یا انالسٹ ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی ایک طرف 40-50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے, ایک طرف ملینز کے حساب سے لوگ نکل آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک مخصوص گروہ ہے جب کہیں سے جو ہے وہ ٹیکل ہو رہا ہے اور اسی کے ذریعے سے. لہذا انہوں نے زمان اور مکان, ٹائمنگ اور جو جگہ کا انتخاب کیا, تو وہاں پہ انہوں نے مذہبی عناصر کو یہاں پہ استعمال کیا کہ یہاں پہ اگر وہ مذہبی طریقے سے وارد ہوں گے تو وہ جو شیعہ سنی کا اختلاف ہے یا جو فرقہ واریت ہے یا جو ملک کے اندر ایک سعودی کوششوں سے ایک مسلمانوں کے درمیان تفریق کے لیے جو کام کیے جا سکتے ہیں کہ شاید وہ اس خلیج سے فائدہ اٹھائیں. البتہ وہ خلیج درست ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, دنیا میں جہاں کہیں بھی مختلف مکاتب ہوتے ہیں کہیں پہ چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہوتا ہے اور اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں, تو ایران میں بھی یقیناً ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ خلیج اتنی وسیع نہیں ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کر کے ملک کے اندر کوئی بڑی تبدیلی کی جا سکتی ہے. ممکن ہے علاقے کے اندر چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے ہیں, اس سے کچھ مسائل ہوتے ہیں, کچھ مطالبات ہوتے ہیں, وہیں پہ شہر کی سطح پہ جو ہے وہ ڈویژن کی سطح پہ اس کو حل کر لیا جاتا ہے, لیکن ان کو یہ خیال تھا پہلے کے ناکام تجربے, یعنی یہ جو اندازوں کی غلطیاں ہیں نا, ان کی پہلے اندازوں کی غلطی تھی کہ قومی بنیادوں پہ کوئی بڑا مارکا مار جائیں گے, اس میں ناکامی ہوئی. اب انہوں نے یہ دوسرا آزمانے کی کوشش کی کہ مذہبی بنیادوں پہ ایک تفریق ڈالتے ہیں, اور مذہبی بنیادوں پہ تفریق ڈالنے کے لیے جو سب سے بہترین گروہ بلکہ شکست خوردہ گروہ اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ ایران سے بری طرح مار کھانے والا گروہ تھا وہ داعش. لہذا انہوں نے داعش کو یہاں پہ استعمال کیا اور یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. لیکن اس سے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ سامراج اپنے اہداف کے لیے مذہبی قوتوں کو بھی استعمال کرتا ہے, قومی جو بنیادوں پہ لوگ علیحدگی پسند ہیں ان کو بھی اپنے اس میں لاتا ہے, لسانی بنیادوں پہ جو تفریق ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تو ثابت ہو گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اس جو سولیڈیریٹی تھی, یہ جو اتحاد تھا, یہ وحدت تھی, یکجہتی تھی ایرانی قوم کے اندر, اس کو ختم کرنے کے مختلف کوششیں ہوئیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری کوشش تھی کہ شاید مذہب کی بنیاد پہ وہ تفریق پیدا کرے. لیکن کل جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, جس طرح لوگ نکلے اور لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی, اور اہل سنت بھی اس میں پیش پیش تھے, شیعہ بھی اس میں پیش پیش تھے, دوسرے مکاتب کے لوگ بھی پیش پیش تھے, جس سے یہ ایک دفعہ پھر واضح ہو گیا کہ ایران کے اندر فرقہ واریت کے ذریعے سے مذہبی بنیادوں پہ کوئی بڑی تفریق پیدا نہیں کی جا سکتی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. تھوڑی سی تشنگی رہ گئی ہے اس گفتگو کے اندر, وہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے, جو سازشی فارسی زبان میڈیا نے اس حوالے سے کردار ادا کیا. انشاءاللہ اگر آپ وقت دیں تو کل انشاءاللہ اس پر گفتگو جو ہے وہ ہم کریں گے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں،
خوشا نہیں ہوں۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 آبان 3 ربیع الثانی اور 29 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین ربیع الثانی سن 421 ہجری قمری کو غزنوی سلسلے بادشاہت کے تیسرے بادشاہ محمود غزنوی نے وفات پائی۔ وہ سن 387 ہجری قمری میں اپنے بھائی اسماعیل کو شکست دینے کے بعد اقتدار میں آئے، اور انہوں نے ایران کے شمال مشرق کے صفاری، سامانی، آل بوئے، آل زیار اور خوارزم شاہی حکمرانوں کو شکست دی۔ سلطان محمود غزنوی نے بتدریج کئی دوسرے علاقے کو بھی اپنے دائرے اختیار میں لے لیا۔ انہوں نے کئی مرتبہ ہندوستان کی سرزمین پر لشکر کشی کی، لیکن آخر میں تہران کے نزدیک شہر رے جانے سے پہلے ان کا 34 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ تین ربیع الثانی سن 1292 ہجری قمری کو معروف عالم دین آیت اللہ مرزا ابوالقاسم کلانتری کا تہران میں انتقال ہوا۔ وہ فقہ اور معقولات و منقولات کے ایک عظیم عالم تھے۔ آیت اللہ کلانتری ابتدا میں ایک عرصے تک نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں عظیم اساتذہ سے بہرہ مند ہوتے رہے، بعد میں شیخ الفقہا آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ انصاری سے کسب فیض کیا اور اجتہاد کے مقام پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ کلانتری تہران کے معروف علماء میں شمار ہوتے تھے اور لوگوں میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے احکام الہی کی تبلیغ و ترویج کے لیے جد و جہد کی اور متعدد کتابیں لکھیں۔ 29 اکتوبر 1920 عیسوی کو ہندوستان میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانی مولانا محمود حسن ہیں اور یہ یونیورسٹی دہلی کے جامعہ نگر علاقے میں واقع ہے۔ جامعہ ملیہ کے پہلے وائس چانسلر مولانا محمد علی جوہر تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنی کتابوں کی اشاعت کے لیے مکتبہ جامعہ کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ بھی قائم کیا، جس کے تحت اب تک مختلف علوم و فنون پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد شائع ہو چکی ہے۔ سات آبان 1305 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد اور فعال عالم دین آیت اللہ سید حسن مدرس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ مطلق العنانی تشدد اور علماء کی مخالفت میں مشہور رضا خان کے کارندوں نے کیا تھا۔ آیت اللہ مدرس سے پہلوی حکومت کی دشمنی، لوگوں کو بیدار کرنے اور پہلوی حکومت اور اس کی حامی حکومت برطانیہ کی سازشوں کو بے نقاب کرنے میں ان کے فعال کردار کی وجہ سے تھی۔ ایک عرصے تک وہ رکن پارلیمان بھی رہے۔ بہرحال اس قاتلانہ حملے میں آیت اللہ مدرس زندہ بچ گئے، لیکن بعد میں ایران کے مطلق العنان بادشاہ رضا خان کے حکم پر ان کو جلا وطن اور پھر شہید کر دیا گیا۔29 اکتوبر 1933 عیسوی کو فرانسیسی ڈاکٹر اور بی سی جی ٹیکے کے موجد لیون شارل آلبرٹ کالملیٹ کا 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1863 عیسوی میں شہر نیس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے طاعون کا ٹیکا ایجاد کیا تھا۔ انہوں نے بی سی جی کا ٹیکا ایک دوسرے سائندہ گرین کی مدد سے 1987 میں ایجاد کیا تھا۔29 اکتوبر 1956 عیسوی کو مصر میں واقع صحرائے سینا پر غاصب اسرائیلی فوجوں نے حملہ کیا۔ یہ حملہ اس وقت کے مصر کے صدر جمہوریہ جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئس کو قومیانے کے بعد کیا گیا۔ اسرائیل اس طرح سے اپنے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے خلیج عقبہ پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ اس حملے میں فرانس اور برطانیہ کی فوجوں نے بھی اسرائیل کی براہ راست مدد کی تھی اور اپنے چھاتا برداروں کو پورے صحرائے سینا اور سوئز علاقے میں متعین کر دیا تھا۔ اس طرح اس علاقے پر دشمنوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ بالآخر یہ جنگ اقوام متحدہ کی ثالثی سے ختم ہوئی اور مارچ 1957 میں حملہ آور مصر سے واپس چلے گئے۔ یہ جنگ عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی جنگوں کی تاریخ میں جنگ سوئس کے نام سے معروف ہے۔29 اکتوبر 1956 عیسوی کو صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ایک اور جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے گاؤں کفر قاسم کے فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ صہیونی فوجیوں نے اس گاؤں میں کرفیو لگا دیا اور کم از کم 49 مظلوم فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر دیا۔ چند ماہ بعد فلسطینیوں نے اس قتل عام کے خلاف مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت نے مجبور ہو کر کفر قاسم گاؤں کے قتل عام کے بعض ذمہ داروں پر مقدمہ چلایا، لیکن یہ سب دکھاوا تھا اور 1960 عیسوی میں اس مقدمے کے سارے ملزمین کو معاف کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
انسان اور حیوان کے درمیان اصلی فرق قدرت، تدبر اور علم کا ہے۔ اس کے باوجود جانور انسان کی بعض خصوصیتوں میں ان سے زیادہ آگے ہیں، جیسے بعض حیوانوں کی جسمانی طاقت انسانوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح انسان کی چلنے کی رفتار سے بعض حیوانوں کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے بعض جانوروں کی قوت بینائی، قوت سماعت، سونگھنے اور احساس کرنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ ہے۔ انسانوں کی تمام تر ترقی و کامیابی کے باوجود عمریں کم ہوتی ہیں، اور بعض حیوانوں سے کم زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان مندرجہ بالا صفات کے علاوہ بہت سے مواقع پر انسان نے حیوانوں سے زندگی میں پیش آنے والی بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، اور یہ حیوانوں کے ذی ہوش اور با فراست ہونے کی دلیل ہے۔ در حقیقت حیوانوں کی یہ ہوش مندی ان کی بنیادی ضرورتوں، خصوصاً انواع و اقسام کی غذاؤں کے حصول کے لیے ہے، جو انسانوں کی حیرت و عبرت کے لیے ہے۔ آئیے ان ذی ہوش اور چالاک حیوانوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔
بہتر ہے کہ چالاک و ہوشیار جانوروں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور اس موضوع کی جانب غور کریں کہ خالق کائنات نے کس طرح سے حیوانوں میں بھی اپنی محبت و رحمت کو ودیعت کیا ہے۔ اور چونکہ حیوانات عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں، اور ممکن ہے مشکلات و پریشانی اور رنج و الم میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے انہیں چالاکی اور ہوشیاری عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پہاڑی بکری ہے جس کی غذا سانپ ہے، اور جب وہ اپنی غذا یعنی سانپ کھا لیتی ہے تو کھانے کے بعد اس پر پیاس کا شدید غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ندی یا نالے کی طرف پانی پینے کے لیے بھاگتی ہے، لیکن اسے یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل نہ جائے اور وہ موت کے منہ میں چلی جائے۔ اس لیے دریا کے کنارے جا کر ٹھہر جاتی ہے اور بہت زور زور سے چلاتی اور فریاد کرتی ہے، مگر پانی کو منہ تک نہیں لگاتی، کیونکہ اگر وہ پانی پی لے گی تو فوراً ہی مر جائے گی۔ تو کیا اس صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں یہ فکر و تدبر نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس جانور کو کس طرح خلق فرمایا ہے کہ اپنی موت کے خوف سے پانی کے پاس پہنچنے کے باوجود پانی کو منہ نہیں لگاتی اور سخت پیاس کے باوجود اسے تحمل و برداشت کرتی ہے؟ حالانکہ اکثر انسان کے جو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں ایسے موقع پر برداشت نہیں کر پاتا اور قوت برداشت کھو بیٹھتا ہے۔
اسی طرح آپ اللہ کی ایک اور مخلوق لومڑی کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کرتی ہے۔ اس جانور میں چالاکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا شکار بڑی ہی چالاکی سے کرتی ہے اور بڑے ہی احتیاط اور حوصلے کے ساتھ کافی دیر تک انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب مناسب موقع دیکھتی ہے تو اپنے شکار کو ایک لمحے کے لیے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ انڈوں، پرندوں کے بچوں اور باغ میں موجود پھلوں کو بھی کھانے سے نہیں چوکتی۔ اس کی ایک نرالی ادا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں تو بہتر ہی ہوگا۔ یہ جانور اپنی پونچھ کو دوسرے جانداروں کو اغوا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی پونچھ کو داہنی اور بائیں جانب ہلا کر اپنے شکار کو بہکا کر اسے حیران ہو مبہوت کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتی ہے، اور جب اپنے شکار کو بہت زیادہ مبہوت اور وحشت زدہ پاتی ہے تو اچانک اس کے بھاگنے کے تمام راستوں کو بند کر کے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ مرغابی کا شکار کرنا چاہتی ہے تو گھاس پھوس اور پتیوں کا ایک ڈھیر تیار کر کے اسے لے کر پانی میں اتر جاتی ہے اور اس ڈھیر کے پیچھے خود کو چھپا کر منتظر رہتی ہے، اور لومڑی کے وجود سے غافل بیچاری مرغابی جب اس کے قریب آ کر نہاتی اور تیرتی ہے تو لومڑی مناسب موقع دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں بہت زیادہ وقت خرچ کرتی ہے اور بہت زیادہ تلاش و کوشش کرنے کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، لیکن جب وہ اپنی تلاش و جستجو کو بے نتیجہ پاتی ہے اور اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے تو پیٹ کے بل لیٹ جاتی ہے، پھر اپنے پیٹ کو پھلا لیتی ہے تاکہ پرندے یہ خیال کریں کہ وہ مر گئی ہے، اور ایک بہترین غذا ہمارے لیے آمادہ ہے، اور جیسے ہی پرندہ آ کر اس پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی اس کو دبوچ لیتی ہے اور اپنے دھاردار و نکیلے دانتوں کو اس کی گردن میں دھسا دیتی ہے، اور اس طرح اپنی چالاکی و مکاری سے اپنا شکار کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تمام ہتھ کنڈے اور چالاکیاں لومڑی کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے؟ آخر کس نے عقل و شعور سے آری لومڑی کو یہ چالاکی اور ہیلا گری عطا کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ درندوں کی طرح سے لومڑی میں شکار کرنے کے لیے اتنی زیادہ قوت و توانائی نہیں پائی جاتی ہے، لہذا حکیم و دانا پروردگار نے اسے ہوشیاری و چالاکی عطا فرمائی ہے، تاکہ اپنی اسی چالاکی اور ہوشیاری کے سائے میں وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کرے۔
سامعین، پانی کے اندر زندگی بسر کرنے والی بہت سی مخلوقات میں سے ایک ڈولفن مچھلی بھی ہے جو بہت ہی باہوش اور زیرک ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات اور ڈولفن کے دماغ کے سٹی اسکین کی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دلچسپ مچھلی اس دنیا میں موجود عقل مند ترین مخلوقات کے درمیان موجود ہے اور درک اور احساس کرنے کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ مالا مال ہے۔ ڈولفن مچھلیوں اور دریائی مخلوقات کے علاوہ کبھی کبھی پرندوں کا بھی شکار کرتی ہیں۔ جس وقت ڈولفن پانی کے اندر رہتی ہے اس وقت وہ پرندوں کو اس طرح شکار کرتی ہے کہ پہلے وہ ایک مچھلی کو پکڑتی ہے، پھر اسے پانی کی سطح پر رکھتی ہے تاکہ وہ اوپر تیرتی رہے، اور خود اس کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ وہ پانی کو ہلاتی رہتی ہے تاکہ باہر سے دکھائی نہ دے، اور جیسے ہی کوئی پرندہ مچھلی پر بیٹھتا ہے وہ فوراً ہی حملہ کر کے اپنے چنگل میں لے لیتی ہے۔ کیا آپ نے کیڑے مکوڑوں کے درمیان کبھی مکڑی کے حیرت انگیز شکار کے بارے میں سنا ہے؟ بعض موقع پر یہ مکڑیاں اس لیے جالا بنتی ہیں تاکہ ادھر سے گزرنے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کریں۔ اسی طرح سے بعض مکڑیاں زمین پر ہی اپنا شکار تلاش کرتی ہیں۔ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی تحقیقات کا دائرہ کچھ اور بڑھائیں۔ مثلاً بعض مکڑیاں سوراخ کھودتی ہیں اور انہیں گھاس پھوس اور اپنے چپکنے والے تاروں سے بھر دیتی ہیں، اس کے بعد منتظر رہتی ہیں تاکہ شکار وہاں سے گزرے، اور جب وہ ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے تو اس کا شکار کر لے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض مکڑیاں تیزی کے ساتھ خود کو شکار تک پہنچاتی ہیں۔ ان کے پٹھے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیر پر کھڑی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اڑتے وقت ہائیڈرولک کا سہارا لیتی ہیں اور اپنے جسم میں موجود ایک قسم کے پانی کے ذریعے اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی ہیں تاکہ ہائیڈرولک کے ذریعے اڑنے کی طاقت پیدا کریں۔ یہ مکڑیاں اپنے قد سے 50% اوپر چھلانگ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور دنیا میں اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔
ہم انسانوں نے اپنے انجینئرنگ کے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجیز کو حیوانوں اور ان کی طرز زندگی سے سیکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان حیوانوں نے کس طرح اس قدر قابل مشاہدہ قوت و توانائی حاصل کی ہے؟ اگر لومڑی اور مکڑیوں جیسی مخلوق عقل جیسی نعمت سے سرفراز ہوتی تو اس طرح کی قوت و طاقت کو دوسروں تک منتقل کر کے وسعت دیتی اور انسانوں کے مقابلے میں رقیب بن جاتی، لیکن خالق حکیم نے انہیں اتنی ہی ہوشیاری اور ذہانت دے کر پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر سکیں کہ انسانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچا سکیں، اور انسانی علوم میں ترقی و پیش رفت کا سبب اور انسانوں کے لیے باعث عبرت ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ حیوان جو ایک ساتھ بہت سا بچہ جنتی ہیں ان میں سے ایک کو کھا جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ گھر میں پالی جانے والی مرغیاں کہ جو بہت سے انڈوں پر بچے کے لیے بٹھائی جاتی ہیں ان انڈوں میں سے ایک انڈے کو کھا جاتی ہیں۔ شاید مرغی کا یہ کام پہلی مرتبہ لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی بے رحمانہ اور سخت معلوم ہو، لیکن اگر بہت ہی غور و فکر اور تدبر سے کام لیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ تمام مخلوقات کی بنسبت بخشنے والے اور مہربان پروردگار کی الفت و محبت کو نظر انداز کر دیا جائے؟ اور کیا حیوانوں میں موجود تمام حیرت انگیز کارناموں اور ان کی زندگی میں پائی جانے والی اسرار و رموز کو اتفاقی سمجھا جائے؟ خالق کائنات کی لامحدود قدرت اور بے پناہ علم کا اعتراف اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے ان صفات کا انکار کیا جائے اور اس کی خلقت کے امور کو اتفاقی سمجھا جائے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، حسب معمول پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ روزنامہ ایران، ملک کے امن و امان کے خلاف کاوشوں سے مقابلے کے لیے پورا ایران متحد، قائد انقلاب اسلامی کا پیغام۔ روزنامہ الدستور، فلسطینی سرزمینوں پر اسرائیلی قبضہ غیر قانونی اور اس کا خاتمہ ضروری، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ۔ اور گلوبل ٹائمز سویڈن کی بحریہ نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن سے گیس کے اخراج کا جائزہ لے گی۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست روز، ایران کو ویران کرنے کی سازش ناکام ہو گئی۔ روزنامہ سیاست روز اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس کی وزارت اور پاسداران نے انقلاب اسلامی فوج کی خفیہ ایجنسی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کو ویران کرنے کی سازش بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ یہ وہی سازش تھی جس پر ماضی میں افغانستان، عراق، شام، یمن اور لیبیا میں عمل کیا گیا تھا، لیکن مضبوط ایران میں یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ کچھ غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں نے ملکی حالات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے بلبوں کے لیے منصوبہ بند طریقے سے ماحول بنایا۔ بیان کے مطابق گزشتہ ایک سال کی نقل و حرکت اور حالیہ بلبوں میں ملنے والے ثبوتوں سے یہ یقینی ہو گیا ہے کہ دہشت گرد امریکی حکومت کا بلبوں میں مرکزی کردار رہا ہے۔ روزنامہ الزمان، عراق میں ایک سال سے زیادہ عرصے کے بعد حکومت کی تشکیل، عالمی سطح پر خیر مقدم۔ روزنامہ الزمان نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے والی محمد شیعہ السودانی کی حکومت کا عالمی سطح پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ عراق میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات میں صدر دھڑے کی اکثریت کے بعد ایک سال سے زیادہ عرصے سے حکومت کی تشکیل میں تعطل جاری تھا۔ تاہم صدر دھڑے کے اراکین نے پارلیمنٹ میں اپنی رکنیت سے استعفی دے دیا اور پھر حکومت کی تشکیل کے لیے ہونے والے مذاکرات میں سڑکوں پر مظاہروں اور تشدد کی وجہ سے خلل پڑ گیا تھا۔ سعودی عرب کے بن سلمان اور ترکی کی وزارت خارجہ نے عراق میں نئی حکومت کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے خط لکھ کر نئی حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے عراق کے ساتھ تعاون میں فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ، عراق میں امریکی سفیر، عراق میں جرمن سفیر، عراق میں اقوام متحدہ کی مندوب اور ہندوستان کی صدر نے عراق میں حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، سعودی نظام کا خاتمہ، ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرایا جائے، ختم نبوت کانفرنس میں ملکی سالمیت کے لیے دعائیں۔ روزنامہ خبریں، سیاسی مذاکرات ہوں تو الیکشن کی پہلی تاریخ پر متفق ہو سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ۔ اور انڈین ایکسپریس، سوشل میڈیا اب عسکریت پسندوں کے لیے اہم حربہ، یو این ایس سی اجلاس میں جے شنکر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ منصف، 15 سالہ مسلم لڑکی کو پسندیدہ شخص کے ساتھ شادی کرنے کا اختیار۔ منصف اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے اس بات کا یادہ کیا ہے کہ 15 سالہ مسلم لڑکی اپنی رضامندی اور مرضی سے اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور ایسی شادی بچپن کی شادیوں پر امتناع کے قانون 2006 کی دفعہ 12 کے تحت کالعدم قرار نہیں دی جائے گی۔ عدالت نے یہ تبصرہ 26 سالہ جاوید کی حبس سے بیجا کی درخواست کی سماعت کے دوران کیا، جس نے اپنی 16 سالہ بیوی کو چلڈرنز ہوم میں محروس رکھنے کے خلاف درخواست داخل کی تھی۔ روزنامہ جنگ، حکومت پی ٹی آئی پنجہ آزمائی شروع، لانگ مارچ کا آغاز، تصادم نہیں چاہتا، ملک کی خاطر چپ ہوں، عمران خان۔ روزنامہ جنگ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین پنجہ آزمائی شروع۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لیبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا، جبکہ سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تصادم نہیں چاہتا، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہوں۔ تفصیلات کے مطابق لیبرٹی چوک پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہوں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا، اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف ڈرامے اور بلبوں کی حمایت کے لیے امریکہ کی تگ و دو۔ فارس نیوز، شیراز میں دہشت گردانہ حملے کے بعد بم دھماکے کی کوشش ناکام، دہشت گرد حراست میں۔ اور سومریا نیوز، بائیڈن مصر سمیت 3 عرب اور ایشیائی ملکوں کے دورے کے لیے تیار۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، اولیاء خدا کی سیرت و تاریخ کی سیر ان افراد کے لیے جو زندہ دل اور حق کے متلاشی ہیں، جنت کے باغوں میں سیر کرنے کی طرح سے ہے، جو انسان کے جان و دل کو خوشی و شادمانی عطا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ افراد جو ہماری ہی طرح انسان تھے، انہیں خواہشات و آرزوؤں کے ساتھ اور اسی خاکی دنیا میں زندگی بسر کی ہے، ان تمام پریشانیوں، سختیوں اور مصائب و آلام کے ساتھ کہ جن کا آج ہم بھی مستقل تجربہ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے روز و شب اور زمانے کی آفات و مشکلات اور زمین پر ہونے والی سختیوں اور پریشانیوں میں خود کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے بلند اہداف و مقاصد تک پہنچایا اور کائنات میں موجود علم و حق کے متلاشیوں کے لیے راہ سعادت و کامرانی کی منزلیں آسان کی ہیں اور اپنے نور علم سے ان سب کو سیراب کر دیا۔
شیعہ محدثین و علماء بزرگ کی شناخت و معرفت پر مشتمل پروگرام درخشاں ستارے میں اب ہم 12ویں صدی ہجری قمری کے علماء تک پہنچ گئے ہیں اور اب ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمٰ کے حالات زندگی اور ان کے آثار و خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمٰ کے برجستہ اور عظیم شاگرد علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ، کہ جو آپ کے بعد شیعوں کے مرجع تقلید اور حوزۂ علمیہ نجف اشرف کے رئیس و سرپرست تھے، کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
سامعین، شیعوں کے عظیم فقیہ و محدث اور عارف کامل علامہ سید محمد مہدی طباطبائی نجفی، یعنی علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ، عید فطر کے دن سن 1155 ہجری قمری کو کربلا معلیٰ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد بھی علماء اعلام اور مجلسی اول کی اولاد میں سے تھے۔ سید محمد مہدی نوجوانی میں نجف اشرف کے بزرگ علماء کے درس میں شریک ہوئے اور مقدمات کی تعلیم بھی حوزۂ علمیہ نجف اشرف میں اپنے والد ماجد، کے جو خود بزرگ عالم دین تھے، سید مرتضیٰ طباطبائی بروجردی اور اس زمانے کے عالم بزرگ شیخ یوسف بہرانی سے حاصل کی اور بزرگ اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کربلا معلیٰ واپس آ گئے تاکہ شیعوں کے مرجع تقلید علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمٰ کے درس میں شریک ہو کر ان کے علمی فیوضات سے استفادہ کریں۔
علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم علیہ الرحمٰ نے حوزہ علمیہ نجف اشرف اور کربلا معلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1186 ہجری قمری میں مشہد مقدس کا سفر کیا۔ اور حرم مطہر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں 7 برسوں تک تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ مزید علوم حاصل کیے۔ آپ نے اس مدت میں حوضہ علمیہ کے عام طور پر ہونے والے دروس میں شرکت کے علاوہ شہید رابع مرزائے مہدی خراسانی علی اللہ مقامہ سے علم فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ ایک دن درس کے دوران مرزائے مہدی خراسانی علیہ الرحمہ نے کہ جو اپنے شاگرد کے عقل و ہوش کو دیکھ اور سمجھ کر محو حیرت تھے، انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، انما انت بحر العلوم، بے شک تم علم کے بحرے بے کراں ہو۔ اسی وقت سے آپ بحر العلوم کے نام سے مشہور ہو گئے اور یہ لقب عمر کے آخری لمحات تک سید محمد مہدی تباہی کے لیے باقی رہا۔ آپ کے بعد آپ کا خاندان بھی اسی نام و لقب یعنی بحر العلوم سے مشہور ہوا۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ مشہد مقدس میں تعلیم کے دوران فقہ اور حدیث، فلسفہ اور اس زمانے میں رائج تمام علوم کو اس حد تک حاصل کیا کہ آپ کا شمار بڑے بڑے اساتذہ میں ہونے لگا اور علماء و اساتذہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ مرجع جہان تشیع علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ نے اپنی عمر مبارک کے آخری دور میں انہیں نجف اشرف آنے کی دعوت دی، تاکہ نجف اشرف آ کر حوزہ علمیہ کی تمام تر ذمہ داری اور ریاست نیز شیعوں کی مرجعیت کو اپنے ذمے لے لے، کیونکہ علامہ وحید علیہ رحمہ بذات خود یہ محسوس کر رہے تھے کہ پیری اور فکری اور جسمانی ضعف کی بنا پر ضروری ہے کہ اس عظیم منصب پر ایسا شخص فائز ہو جو فکری اور جسمانی توانائیوں سے سرشار ہو۔ اور پھر اس طرح سے کہ علامہ بحر العلوم نے کہ جن کی عمر مبارک ابھی بہت زیادہ نہیں تھی، مسلمانوں کے امور کی تمام تر ذمہ داریوں کو قبول کر لیا اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ فقراء و مساکین کی بھی دیکھ بھال اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو گئے، اور اسی طرح عوام کے تمام مسائل و مشکلات کی بھی خبر گیری اور ان کے الجھے ہوئے معاملات کو بھی سلجھاتے تھے۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ اجتماعی مسائل اور امت اسلامیہ کے بے شمار اور انواع و اقسام کی مشکلات و اختلافات کا حل اور حوزہ علمیہ کے تمام امور کو منظم و مرتب رکھنے کے لیے اپنے زمانے کے تمام بزرگ علماء و فقہا کو اپنے یہاں دعوت دیتے تھے اور تمام مسائل کو ان کے سامنے پیش کر کے صحیح راہ حل کے لیے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور بہت سے امور کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس طرح کا نظم و نسق اس سے پہلے علماء کے درمیان کبھی بھی رائج نہیں تھا۔ اس طرح کے نظم و انضباط سے عوام کے امور میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کے بھی تمام امور منظم و آسان ہو گئے تھے۔ آپ نے علامہ شیخ جعفر الغطا علیہ الرحمہ کو فتووں کے جوابات کے لیے معین فرمایا، علامہ شیخ حسین نجفی علیہ الرحمہ کو نجف اشرف کا امام جماعت منصوب کیا۔ اسی طرح سے علامہ شیخ محی الدین علیہ الرحمہ کو قضاوت اور عدلیہ کا محکمہ سپرد کیا اور علامہ سید محمد جواد عاملی علیہ الرحمہ کو فقہ کی تالیف و تدوین کے امور کی ذمہ داری سونپ دی، جس کے نتیجے میں آپ نے فقہ کی مشہور و معروف کتاب مفتاح الکرامہ تالیف کی اور خود علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ حوزہ علمیہ اور اس کے تعلیمی اور تحقیقی امور کی نظارت کرتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ توجہ ان امور پر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کے زمانے میں حوضۂ علمیہ نجف اشرف نے بہت زیادہ ترقی و پیش رفت کی عظیم منزلیں طے کیں۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کے درس میں شرکت کر کے بہت سے علماء اور دانشوروں نے اپنی علمی اور عملی تربیت کی، جن میں اہم ترین اور جید علماء عالم علامہ شیخ جعفر الغطا، سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامہ اور علامہ شیخ محمد تقی اصفہانی کا نام نامی شامل ہے۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے مختلف اسلامی علوم میں گراں قدر کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں سے بعض اہم کتابیں یہ ہیں، فقہ کے موضوع پر عظیم کتاب مصابیح الاحکام، کہ جو عبادات اور معاملات پر مشتمل ہے، الدرۃ النجفیہ، جو فقہی احکام پر مشتمل منظوم کتاب ہے جس میں 2000 اشعار موجود ہیں، جس کی متعدد مرتبہ تفسیر و شرح کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ایک اور معروف کتاب مشکات الہدایہ ہے، جس پر آپ کے حکم سے آپ کے شاگرد رشید علامہ شیخ جعفر الغطا علیہ رحمٰ نے شرح لکھی ہے۔ آپ نے فقہ و کلام کے موضوع پر کتاب لکھنے کے علاوہ دوسرے موضوعات جیسے تاریخ اسلام، علم رجال اور شعر و ادبیات پر بھی گراں قد کتابیں تالیف و تصنیف کی ہیں۔
علامہ بحر العلوم شعر و ادبیات کے میدان کے بہت ہی ماہر و استاد تھے، اور فقہ و اصول اور رجال میں ان کے اشعار آج بھی ان کے گراں قدر آثار کے طور پر بطور یادگار باقی ہیں۔ اگر کوئی استاد فقہ و اصول کے مشکل ترین اور اہم بحثوں کو سینکڑوں اشعار کے قالب میں ڈھال دے تو ماننا پڑے گا کہ شاعری کے ذوق و شوق کے علاوہ وہ تسلط کامل اور اس موضوع میں بے انتہا علم و مہارت رکھتا ہے۔ یہ کام نہ صرف یہ کہ تیزی کے ساتھ یاد کرنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، بلکہ طلاب کے ذہنوں میں اس کے اہم مطالب کو ہمیشہ باقی و محفوظ بھی رکھتا ہے، اور خاص دلیل یعنی منظوم ہونے کی وجہ سے یہ کام طویل زمانے تک باقی رہنے اور ان کی حفاظت کا موجب بھی بنتا ہے۔ جیسا کہ منظومہ علامہ بحر العلوم علیہ رحمٰ اب بھی حوض علمیہ کے طلاب اور اساتذہ کی توجہ کا مرکز اور استعمال میں شامل ہے۔ علامہ نے فقہی اور علمی اشعار کہنے کے علاوہ اسلامی اعتقادات سے مربوط دوسرے عنوانات پر بھی اشعار کہے ہیں، جن میں عربی زبان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں غم انگیز مرثیہ آج بھی لوگوں کو خون کے آنسو رلا رہا ہے، جس کے کچھ اشعار اس طرح ہیں۔ یہ کیسا عظیم و دلخراش واقعہ ہے جس کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ و صحرا متزلزل ہو گئے ہیں۔ یہ نالہ و شیون کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ گویا یہ نالہ و شیون کی آواز غمزدہ دلوں میں بھڑک رہی ہے۔ ان آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے جو ان سے چشمے اشک جاری ہے اور جس کے قطرے رخساروں پر بہ رہے ہیں؟ گویا اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے اور قیامت برپا ہو گئی ہے، اور لوگ مدہوش تو ہیں لیکن مست نہیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور کشتی نجات کے جس پر علم و عمل سوار تھے ٹوٹ گئی ہے۔
علامہ سید بحر العلوم علیہ رحمٰ کی نصیحت آموز زندگی کی ایک بہترین داستان 1193 ہجری قمری میں سرزمین بحیرہ حجاز کا ان کا سفر ہے۔ آپ نے حجاز میں اپنے مذہب تشیع کو تمام لوگوں سے پوشیدہ رکھا تاکہ بدبینوں اور تنگ نظریوں سے دور رہ کر علمی بحث و تنقید کریں۔ عوام اور وہاں کی علمی شخصیتوں نے اس بزرگ عالم دین کا بہت زیادہ استقبال کیا، اور جب علامہ بحر العلوم علیہ رحمٰ نے لوگوں کی ہدایت اور علمی گفتگو کرنے کا مناسب موقع دیکھا تو 2 سال تک حجاز میں قیام کیا۔ آپ کے فقہ اہل سنت پر مکمل تسلط رکھنے اور آپ کے اسلامی کردار و گفتار نے اس دیار کے لوگوں، بالخصوص اہل علم پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور روزانہ بے شمار افراد اور دانشور حضرات آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے اور کسب فیض کرنے لگے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اسلامی مذاہب کے ماننے والے علامہ بحر العلوم کو اپنے مذہب کا پیرو سمجھتے تھے، اور علم کلام میں آپ کا درس مذاہب اربعہ کے مطابق ہوتا تھا۔
علامہ بحر العلوم علیہ رحمٰ نے مکہ مکرمہ میں اپنی سکونت کے آخری مرحلے میں اپنے مذہب کا اعلان کر دیا تھا، جس وقت علامہ بحر العلوم کے شیعہ اثناشری ہونے کی خبر پورے حجاز میں پھیلی تو بعض مذاہب کے متعصب افراد نے آپ سے بحث و جدال شروع کر دیا، مگر علامہ بحر العلوم علیہ رحمٰ اپنے علم و فضل کی بنا پر تمام مقامات اور مباحث میں کامیاب ہوتے رہے، اور اس طرح آپ نے بے شمار افراد کو کہ جو حق کے تلاش میں مدتوں سے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے انہیں اسلام حقیقی سے متصل کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے امام جمعہ نے کہ جو علماء اہل سنت میں سے تھے 80 برس کی عمر میں مذہب تشیع اختیار کر لیا۔ علامہ بحر العلوم علیہ رحمٰ نے مکہ مکرمہ میں اپنے طویل قیام کے دوران ان امور کے علاوہ بھی دوسرے گراں قد اقدامات انجام دیے، جن میں سے ایک اعمال حج کے صحیح انجام دینے کی جگہوں کو معین کرنا اور احرام باندھنے کی جگہ یعنی میقات کو کہ جو آج مشہور و معروف ہیں معین کیا، اور اسی طرح حج کے مقامات میں سے وہ جگہیں جو حج کے صحیح ہونے کا باعث ہیں معین کیا۔ آپ اپنی بھرپور کوششوں کے ذریعے مسجد الحرام کے فرش کو اس طرح تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تاکہ فقہ تشیع کے مطابق اس پر سجدہ صحیح ہو سکے۔
سامعین، علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ اپنی علمی اور معنوی صلاحیتوں، تقویٰ، پرہیزگاری اور عرفانی مراتب کی بنیاد پر لوگوں، بالخصوص علماء شیعہ کے درمیان نہایت ہی احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ عمل کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کے مقام و منزلت کو درجۂ عصمت تک قرار دیتے تھے۔ آپ نے اخلاق اسلامی اور اخلاق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح پابندی کی کہ شیعان اہل بیت علیہم السلام آپ کی طرف مجذوب ہو گئے، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی مذہبوں کے ماننے والے بھی آپ کے مرید اور چاہنے والے بن گئے تھے۔ علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ نے اپنے علم کو عمل سے اس طرح ملا دیا تھا کہ ایک طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نظر آتے تھے اور پاکیزہ سیرت اور خدا کے متلاشیوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئے۔
سامعین، آئندہ پروگرام میں ہم علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ کی زندگی کے دیگر پاکیزہ نقوش کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میسم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مساجد کی تعمیری خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں مسجد کے فن تعمیر کی مجموعی خصوصیات کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مذہبی مقامات، خاص طور سے مسجدوں کا انٹرنس اسپیس، دیگر عمارتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انٹرنس زیادہ تر اونچا ہوتا ہے اور اس میں ٹائل لگے ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم کی آیات اور اقوال معصومین کندہ ہوتے ہیں۔ عام مقامات کا انٹرنس اسپیس اندر کے ماحول کو باہر کی فضا سے متصل اور ہم آہنگ کرتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ معماروں نے ان کی ڈیزائننگ پر کافی توجہ دی ہے، کیونکہ انٹرنس اسپیس کسی عمارت کی اصلی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں مسجدوں کے لیے ڈیزائن ہونے والے انٹرنس مختلف ہوتے ہیں، اور یہ فرق آب و ہوا اور سماجی و اقتصادی حالات کے مد نظر ہوتا ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مسجدوں کا جلو خان اور پیشتاق انٹرنس گیٹ سے پہلے ہوتا ہے، اور اس اسپیس کے بعد مسجد کا اصلی دروازہ ہوتا ہے۔ پانچویں صدی ہجری کے معروف ایرانی شاعر اور مصنف ناصر خسرو قبادیانی اپنے سفر و سیاحت کی بنا پر مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں اس زمانے کے شاد و آباد شہروں کے فن تعمیر کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، اور مساجد کے فن تعمیر کو بھی بخوبی بیان کیا ہے۔ انہوں نے مکہ میں مسجد الحرام کے باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد الحرام کے 18 دروازے ہیں اور اس کے ستون سنگ مرمر کے ہیں، اور یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔
مسجدوں کے دروازے معمولاً لکڑی کے اور زیادہ تر مستطیل شکل کے ہوتے ہیں۔ ان دروازوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپری حصے کی منبت کاری، سونا کاری اور نقاشی کے ذریعے تزئین کی جاتی ہے، اور ان پر خوشخط تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے خوبصورت اور گراں قدر آثار آج بھی باقی ہیں۔ زمانے قدیم میں بعض خیر افراد مسجد کے لیے ایک خوبصورت دروازہ بنانے کی فرمائش کرتے اور پھر اس کے ایک گوشے پر اپنا نام بھی لکھوا دیا کرتے تھے اور اسے مسجد کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اصفہان کی جامع مسجد کے اصلی گیٹ پر خط سلس میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس پر ہدیہ کرنے والے استاد حسین بن استاد شاہ مرزا کا نام بھی لکھا ہے۔ بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں دروازوں پر ڈور نوکر بنائے جاتے تھے جن کا سب سے زیادہ استعمال اطلاع دینے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ کوبے یا ڈور نوکر جو میٹل کے ہوتے تھے بہت خوبصورت اور مختلف سائز و ڈیزائن کے بنائے جاتے تھے اور ہر دروازے پر ایک کوبا یا ڈور نوکر نصب کیا جاتا تھا۔ ایک ڈور نوکر ہتھوڑے جیسا ہوتا تھا اور بم جیسی آواز پیدا کرتا تھا۔ مرد صرف ہتھوڑے والے ڈور نوکر استعمال کرتے تھے اور یوں گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ آنے والا مرد ہے یا عورت۔
جرمن سیاح اینگبرٹ کیمفر کے جو صفوی دور میں دو برس تک اصفہان میں بھی رہ چکے ہیں، اس دور میں ایران کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسجدوں کی عمارتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجدوں کی بیرونی منظر یا ویو میں دروازے کی جگہ ایک خوبصورت ایوان نظر آتا ہے۔ باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ پر پانی سے لبریز ایک گول حوض بنایا گیا ہے اور لوگ اس کے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اصلی شبستان کے سامنے پہنچ کر جوتے اتار دیے جاتے ہیں اور احترام کے ساتھ اصلی صحن میں داخل ہوتے ہیں۔
ماضی میں مسجدوں اور مدرسوں جیسے اکثر عام مقامات پر پتھر کا ایک بڑا برتن رکھا ہوتا تھا جس میں ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پی کر اپنی پیاس بجھا سکیں۔ تاریخی دستاویزات میں ان سنگی ظروف یا برتنوں کو سنگاب یا جام کہا جاتا تھا۔ ان سنگابوں کو نہایت خوبصورتی و نزاکت سے تراشا خراشا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک قابل توجہ فنی و ہنری شے شمار ہونے لگتا تھا اور معمولاً ان سنگابوں پر اسے ہدیہ کرنے والے کا نام بھی لکھا ہوتا تھا اور بعض اوقات سنگابوں پر لکھی تحریروں میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا جاتا تھا۔ اس غمناک و جانکاہ واقعے میں سپاہ یزید نے امام حسین کو پانی سے محروم کر دیا تھا، لہذا بہت سے ایرانی جب بھی ٹھنڈا و گوارا پانی پیتے ہیں شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اصفہان کی مسجد امام، مدرسے چہار باغ اور شاہ عباسی کاروان سرا میں اس طرح کے خوبصورت سنگاب موجود ہیں، لیکن اب اس میں پینے کا پانی نہیں ہوتا اور اس سے صرف زینت کے طور پر استفادہ ہوتا ہے۔
پانی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اسلام میں پاکیزگی و طہارت کا ذریعہ ہے، لہذا وضو کا حوض مسجدوں کی معماری کا ایک اہم جز ہے۔ یہ حوض اکثر مسجد کے صحن یا احاطے میں ہوتا ہے۔ حوض مختلف شکل کے بنائے جاتے ہیں اور پاکیزہ پانی کو استعمال کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ وضو طہارت و پاکیزگی کی ایک شکل ہے جس کے ذریعے مومن ناپاکی کو خود سے دور کرتا ہے۔ وضو جاری پانی یا غیر جاری، تاہم پاک و پاکیزہ پانی سے کیا جاتا ہے۔ مسجد کے احاطے کے وسط میں وضو کے لیے حوض کے ساتھ ہی مسجد کے تہخانوں میں بھی خواتین و مردوں کے لیے الگ الگ وضو خانے ہوتے ہیں۔ نمازی وضو کرنے کے بعد جوتے اتار کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یوں انسان خود کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدوں کے وضو خانوں اور حوض کا پانی زیادہ تر قناتوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ تہران کے سپہ سالار علاقے میں شہید مطہری مسجد و مدرسہ قاجاریہ دور کی ایک سب سے اہم عمارت ہے کہ جس میں کافی حد تک ایران کے روایتی فن تعمیر کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اس مسجد میں ایک حوض ہے جس کا پانی قنات سے حاصل کیا جاتا ہے۔
شیراز کی عتیق جامع مسجد ایران میں مسجدوں کا ایک خاص نمونہ ہے کہ جو اپنی خوبصورت فن تعمیر کی بنا پر دیگر مسجدوں سے ممتاز ہے۔ اس مسجد کی پہلی عمارت 894 میں تعمیر کی گئی ہے۔ تاریخی منابع میں آیا ہے کہ اس مسجد کے متعدد دالانوں میں پانی سے لبریز سنگاب تھے اور گرمی کی وجہ سے لوگ اس راہروں میں ننگے پیر چلتے تھے اور یہاں ہمیشہ ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا تھا۔ 14ویں صدی کے مراکش کے مسلمان مصنف اور سیاح ابن بطوطہ نے شیراز کی مسجد جامع عتیق کو دیکھنے کے بعد اسے سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا بتایا ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ شیراز کی مسجد جامع عتیق کے احاطے میں 3 حوض ہیں، 2 حوض 12 ضلعی ہیں اور 1 حوض 8 ضلعی ہے۔ اس مسجد کا خاص فن تعمیر اس بات کا موجب بنا ہے کہ مسجد جامع عتیق کے حوالے سے خوبصورت پینٹنگ بورڈ تیار ہو گیا ہے۔ ان بورڈوں پر حوضوں اور مسجد کے احاطے میں پانی کی باریک نہروں کو ڈرائنگ کیا گیا ہے اور یہ اس کے اصلی اجزاء ہیں۔ ان بورڈوں پر ان افراد کی بھی نہایت خوبصورتی سے تصویر کشی کی گئی ہے جو حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں۔ معروف ایرانی پینٹر کمال الدین نے اس مسجد کی بہترین اور مشہور ترین پینٹنگز بنائی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔